الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سے رو نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ حربلۃ. یعنی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں, اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ چل کر جاتا ہوں, اور جو میری طرف آہستہ چل کر جاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہی نازل فرمائی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, اور وہ نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے, تراویح میں بھی پڑھی جاتی ہے, اور ایک حدیث اور ایک وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنایا, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری طرف ایک بارش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں, جو ایک ہاتھ چلتا ہے میں دو ہاتھ جاتا ہوں, جو قریب جو آہستہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کو پاتا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بارش اور گز وغیرہ اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. مقصود تو یہ ہے کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف دو چند اور سیکنڈ توجہ کرتا ہوں, یعنی جتنی وہ توجہ کرتا ہے بندہ میری طرف میں تو دگنی تگنی توجہ کرتا ہوں. واقعی سچ ہے اگر حق تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائے تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے. آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے, وہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے. انسان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جو ذات اس قدر بالا کر ہو اس کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان خود کیوں کر سکتا ہے؟ بس یہ انہی کی عنایت ہے جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہوتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے، ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نگردد قطع ہرگز جا دے اس پر دوی دنہا، کہ می بالد بخود این راہ کیوں اتا کر بری دنہا۔ یہ حضرت والا نے اس حدیث قدسی کی کچھ تشریح فرمائی ہے، جس میں فرمایا کہ کوئی بندہ ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذرا بڑھتا ہے۔ حاصل اس کا جیسا حضرت نے فرمایا یہی ہے کہ ذرا توجہ کی دیر ہے، توجہ کر لے انسان اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک میں خاص طور پر اس کا مشاہدہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص طور پر مشاہدہ کرا دیتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ رمضان مبارک میں بندوں کو ان اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے جن کا تصور اگر رمضان سے باہر کرو تو مشکل نظر آتا ہے، اس کی پابندی بڑی بھاری لگتی ہے۔ پانچ نمازوں ہی کا اہتمام ہو جانا خاصا مشکل لگتا ہے آدمیوں کو، کہ جائے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، ڈیڑھ گھنٹہ تو کم از کم لگتا ہی ہے، ہاں کبھی زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ شہری میں اٹھنا، آخر شب میں اٹھنا عام دنوں میں کتنا بھاری لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ آسان کر دیتے ہیں۔ کس طرح ہو جاتا ہے یہ کہ رمضان کے شروع میں جب رمضان آنا شروع ہوتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو انسان اپنا کچھ ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کچھ کرنا ہے، تھوڑا بہت کیسے ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن اس کا یہ ذہن کچھ بن جاتا ہے کہ مجھے اس رمضان میں کچھ عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ ذہن بنا لیا اور تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا اپنی طرف سے کہ بھائی رمضان آئے گا تو اس میں ہم روزوں میں رکھیں گے، آخر شب میں بھی اٹھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے۔ یہ سب ذہن اپنا بنا لیا، ارادہ تھوڑا سا کر لیا، تو تھوڑا سا ارادہ کرنے کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت ادا فرما دی، طاقت عطا فرما دی، اور ہمت کی وجہ سے الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس رمضان کا مہینہ عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں مصلحتیں، حکمتیں، بندوں کے فوائد رکھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا دیتے ہیں کہ ارے ذرا سا میری طرف دھیان تو کرو، ایک آدھ قدم بڑھو تو صحیح، تو جتنا ایک قدم بڑھو گے تو میں تمہیں ایسی توفیق عطا فرماؤں گا کہ تم ایک قدم کے بجائے ایک ذرا بڑھ جاؤ گے، ایک ذرا بڑھو گے تو دو ذرا بڑھا دیں گے، دو ذرا بڑھو گے تو تمہیں دوڑ دوڑ کر تمہیں منزل تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کراتے ہیں رمضان کے اندر بندے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے یہ سبق لیتے نہیں اور رمضان گزرا اور پھر اسی غفلت میں چلے جائیں، ورنہ اگر سبق لیں تو یہ بتانا یہ دکھایا جا رہا ہے, آنکھوں سے دکھایا جا رہا ہے, مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں کس طرح توفیق عطا فرما رہے ہیں. ذرا سا کام ہے. یہ وعدہ تو قرآن کریم نے کر لیا تھا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے پر کچھ کوشش کرتے ہیں کریں گے, جو کرتے ہیں جنہوں نے کی ہے. تو قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لنہدینہم, لام تاکید با نون تاکید, کہ میں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں کے پر اٹھا کر لے جائیں گے. حضرت حکیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے فرمایا کہ ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ہاتھ راستوں پر کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ یہاں ہدایت جو ہے لڑا دیا نام تو بلانا یا دوسرے مفعول کی طرف بغیر صلے کے اضافت ہو رہی ہے نا, اہدنا صراط المستقیم میں جیسے ہیں. تو وہ اراد الطریق کے معنی میں نہیں ہوتی, ارسال الی المطلوب کے معنی میں ہوتی. یعنی اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے اپنے راستوں پر, پھر ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیں گے. الذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو اٹھا کر ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے. تو رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مشاہدہ کرایا ہے. ایک اور بات دیکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا سارے روزوں کی جو علت غایت اور حکمت اور فائدہ جو کچھ بھی کہہ لو, قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے جو ہم نے تم پر فرض کیے ہیں, پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے, وہ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ تقویٰ پیدا کرنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے, تمہیں تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر, تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے. تو اصل غرض و غایت جو ہے فائدہ, حکمت, مصلحت اس روزے کی کیا ہے؟ تقویٰ پیدا, تقویٰ پیدا. اس کی مشق کیسے ہو رہی ہے؟ مشق اس طرح کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری خواہش تو دل میں ہو رہی تھی, ہوتی ہے کھانے کی بھی پینے کی بھی, اور گرمی کا موسم ہے, شدید گرمی پڑ رہی ہے, اور پیاس کے مارے حلق میں کانٹے جمے ہوئے ہیں, پانی ٹھنڈا گھر میں موجود ہے, سرائی میں رکھا ہوا ہے, فریج میں رکھا ہوا ہے, اور تم کمرے میں تنہا ہو, کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں. اب دل چاہ رہا ہے, بہت مچل رہا ہے, پانی پی لوں مگر نہیں پیتے ہے کوئی روزے دار, جو یہ سوچتی کہ بھائی کوئی دیکھ تو رہا نہیں, چلو پینے چھٹتے تھے, پیاس بھول جائے گی, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, کانوں کان پتا بھی نہیں ہوگا کہ روزہ توڑا کہ نہیں توڑا. کرے گا کوئی روزے دار, کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے, کیسے ہی گیا گزرا ہو, اگر روزہ رکھ لیا ہے صبح کو, نہیں رکھا تو بات دوسری, اللہ بچائے, لیکن اگر رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان گیا گزرا غفلت کا مارا نادان کیسا بھی ہو, لیکن وہ پانی پیے گا نہیں, باوجود کہ پیاس ستا رہی ہے دل میں پانی پینے کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے, خواہش بھی ہو رہی ہے, لیکن کوئی کرے گا نہیں, کیوں نہیں کر رہا, یہاں کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ سے صبح کو یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آج میں روزہ رکھا ہوں, لہذا کچھ کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں. اب اگر پی لوں گا تو کیا ہوگا, روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ عہد میرا ٹوٹ جائے گا. یہی ہے نا, اور کچھ کیا مطلب. اور یہ بھی ہے کہ اگر میں نے یہ عہد توڑ دیا اور روزہ توڑ دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ تعالیٰ وہاں جانا ہوگا کہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو وہاں کیا جواب دوں گا, اور روزہ توڑنے کے اوپر جو زبردست گناہ ہے وہ میرے ذمے لازم ہوگا, اس کو اس میں سزا ملے گی, تو اس وجہ سے توڑنے کی ضرورت نہیں کرتا. کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہے کہ نہیں, تو یہ تو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے, خواہش ہوئی, دل مچلا اور دل میں زبردست تقاضا بھی پیدا ہوا, دائیہ بھی پیدا ہوا, مگر اس دائیہ کو اس نے اللہ کی وجہ سے دبا دیا, کچل دیا. بس اسی کا نام ہے تقویٰ, یہی تو تقویٰ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا دل میں خوف رکھتا ہو اور اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دے, کہ خواہش ہو رہی ہے مگر روک دیا اپنے نفس کو, تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو پھر جنت ہے اس کا ٹھکانا. تو یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہاں, خواہش کے باوجود, دل میں تقاضا پیدا ہونے کے باوجود, دل مچلنے کے باوجود آدمی نے اللہ جل جلالہ کے خوف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اپنی اس خواہش کو کچل دیا. تو اس خواہش کے کچلنے کا نام ہی تقویٰ ہے. تو باری تعالیٰ فرمانے, ہم نے رولے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ ہو حاضر, یہ تقویٰ کی مشق کرا جا رہی ہے تمہارے سے, 30 دن تک یہ مشق ہو رہی ہے, سمجھے؟ تو یہ درحقیقت مشق ہے, یہ ٹریننگ ہے, تربیت کا ہے, جس سے تمہیں تربیت کا کورس ہے جس سے تمہیں گزارا جا رہا ہے تقویٰ کی تربیت کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی وہی بات دکھائی جا رہی ہے کہ تم نے ایک مرتبہ جی کڑا کر کے ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, اور اپنی دیگر نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کروں گا اس دن کے وقت میں. جی اب تو دیکھو تہیا کر لیا کہ نہیں, تم نے تہیا کر لیا جی, تو دیکھو اللہ میاں نے کس طرح پورا کرا دیا تمہارا انتظار, جس طرح تمہارا دن گزار دیا, بھوک بھی لگی کھانا نہیں کھایا, پیاس بھی لگی پانی نہیں پیا, جن سے خواہش بھی ہوئی پوری نہیں کی, تو یہ جو توفیق مل رہی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور ذرا ہر مسلمان جو روزہ دار ہے اپنا جائزہ لے کے دیکھے کہ یہ روزہ اس کو مشکل لگ رہا ہے آسان لگ رہا ہے, یعنی رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے وہ آسان ہو جاتا ہے, سارا پہلے سے کچھ دماغ پر اگر فکر بھی ہے کہ رمضان آنے والا ہے روزے رکھیں گے, رمضان آنے والا ہے روزے رکھیں گے, روزے آ جائیں گے کھانا نہیں کھائے, تو یہ فکر بھی ہو رہی, لیکن جب رمضان آیا تو پھولو ہلکا ہو گیا, ہو گیا کہ نہیں, پھولو ہلکا ہو گیا,
اور مجھ سے تو کیا تھا؟
اب دوستوں میں ابھی یورپ میں تھا رمضان سے پہلے, تو وہاں 16-17 گھنٹے کا روزہ ہو, 17 گھنٹے سمجھے, اور یہاں بیٹھے رہے تصور کرو کہ صبح کو 2:45 روزہ بند, سہری بند 2:45 سمجھے, اور شام کو 9:30 روزہ کھلتا ہے, تصور کرو. اب 9:30 مغرب ہوئی, 9:30 مغرب کے بعد ان کو افطار بھی کرنا, پھر تراویح بھی پڑھنی, اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر سونا بھی, اور پھر اٹھ کے سحری بھی کرنا, اور یہ کوئی آپ اندازہ لگا رہا کتنا وقت ہے, 9:30 سے لے کر 3:45 تک ہے, تو 6 گھنٹے بھی پورے نہیں, 5 گھنٹے میں سب کچھ کرنا ہے. آپ کا تصور کرو, آسان لگتا ہے مشکل لگتا ہے؟ بڑا مشکل لگتا ہے. تو میں نے وہاں پوچھا ایک اپنے دوست سے کہ بھائی کیا کس طرح کرتے ہو روزہ, کہیں جی پتا بھی نہیں چلتا, آرام سے ہو جاتا, آرام سے ہو جاتا, 16-17 گھنٹے کا روزہ کہنے میں ہو جاتا ہے, عادت پڑ, وہ الحمدللہ جو برادہ کر لیتے ہیں تو وہ روزہ کرنا ہے تو الحمدللہ اسی کے طاقت کا نظام بھی بنا لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. تو 17 گھنٹے والوں کا روزہ وہ کہہ رہے آسان ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم لوگ جو 12-14 گھنٹے میں کا روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی ایسے. تو جب ایک مرتبہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے اگر طرف بڑھ کے جاتا ہوں. جب تم نے ایک مرتبہ اللہ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تم نے ایک کام کا ارادہ کر لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں آگے بڑھ کر تمہیں پکڑ لیتا ہوں, آگے بڑھ کر تمہیں اس کام کی توفیق دے دیتا ہوں, اس کو تمہارے لیے آسان بنا دیتا ہوں. یہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روز یہ منظر دکھاتے ہیں. جتنے آسانی سے روزے اس زمانے میں رکھ رہے ہو رمضان کے اندر, بعد میں اگر تصور کرو روزے رکھنے کا, ایک مہینے روزہ رکھوں گا تو کیا ہوگا, مشکل نظر آئے گی. لیکن جب ان پر تلا ارادہ کر لو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ارادہ کر لو گے اور اس کی طرف قدم بڑھا دو گے, اللہ تعالیٰ آسان کروا دے. تو یہی مانا ہے بنویت سے روحو دلسرا پڑھنے کے نمبر پر بام مامن آپا وسطا اور سب کا بل روسنا بنویت سے روحو دلسرا, ہم اس کو آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں اس چیز کی طرف جو یسرا ہے. اور اس میں کہیں بات بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کروا دی کہ دیکھو دین کا کوئی بھی کام جو ہے, جو جس کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے, جس جو تمہارے دل میں ضروری قرار دیا گیا ہے, کوئی بھی کام حقیقت میں مشکل نہیں, وہ سب یسرا ہے, وہ سب یسرا ہے. جتنے بھی کام ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, زکات ہو, حج ہو, جو کچھ بھی تمہارے ذمے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ کچھ حقیقت میں مشکل نہیں ہے, وہ یسرا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے ذمے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, مشکل میں ڈالنا تمہیں نہیں چاہتا. تو حقیقت میں تو ساری شریعت آسان ہے. الدین یسر, الدین یسر، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بھی بنایا ہے. حقیقت میں تو ساری شریعت اور دین کے سارے احکام آسان ہی ہیں، اس لیے یسرا ہے. لیکن شیطان اور نفس جو ہے وہ اس کو مشکل بنا دیتا ہے. حقیقت میں مشکل نہیں تھا، لیکن ہمارے جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی جذبات ہیں، یہ نفسانی خواہشات اور جذبات اور شیطان مل کر اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. اسی بابا انہذا کبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز جو ہے بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے، مگر جو لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو حقیقت میں تو آسان ہی تھا، لیکن نفس نے اور شیطان نے مل کر دین کے احکام کو ہمارے لیے مشکل بنا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایک مرتبہ نفس و شیطان کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا تو بالیسرا، تو ہم تمہارے لیے اس کو واقعہ تک آسان کر دیں. تو اما من آفا وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کام تمہارے لیے آسان کر دیں. اور بھی تفسیر ہے اسرا یسرا کی، لیکن یہ جو لفظی ظاہری تفسیر ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ یہ شریعت جو ہے یسرا ہے، اس یسرا کو تمہارے نفس نے شیطان نے مشکل بنا رکھا ہے، لیکن جب تم آگے بڑھ کر قدم بڑھاتے ہو، ایک قدم بھی بڑھاتے ہو، تو ہم تمہارے لیے اس کو حقیقت میں آسان کر دیتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے، کہ دیکھو ذرا سا تھوڑا سا ہمت کر لو تو آگے ہم پکڑ کے لے جائیں گے تم. ہمارے حضرت والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی مثال یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت تفصیلات کے امام ہیں، فرمایا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب چلنا سیکھتا ہے، یا ماں باپ چاہتے ہیں کہ چلنا سیکھے، تو ابھی تو وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں، قدم بڑھانے کے بھی قابل نہیں، لیکن جب ذرا کھڑا ہونا شروع کیا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، تھوڑی دور کھڑے ہو کر اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک آدھ قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لوٹ اڑا کر گرنے لگتا ہے. تو جب ماں باپ بلا رہے ہیں اس کو تو میری طرف آؤ، تو اگر وہ کھڑا ہی رہے وہاں قدم نہ بڑھائے تو کھڑا ہی رہے، چلنا نہیں دل سکتا، لیکن اگر وہ ذرا ایک آدھ قدم بڑھائے، اپنی طرف سے ایک آدھ قدم بڑھایا پھر لوٹ کھڑا کر گرنے لگا تو ماں باپ گرنے نہیں دیتے، گود میں پکڑ کے اٹھاتے گر نہیں دیں گے، لیکن تو اپنی طرف سے قدم بڑھا تو کرے تو پھر تجھے گرنے نہیں دیں گے. تو حضرت فرما کے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا یہی مطلب ہے کہ قدم بڑھا، قدم بڑھاؤ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر ہم خود تجھے گود میں اٹھا لیں گے. اللہ کی رجاح دینا رکھ دیا نا ہم کو بلا، یہ سبق دیا جا رہا ہے. حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ توفیق تو انہیں کی طرف سے، بندے کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس کی صحیح تشریح بھی ناممکن ہے. بندے کی طرف جو ہوتا ہے نا، جس کو علماء کلام نے، علماء شریعت نے قصب کا نام دیا ہے، تو بندے کی طرف سے قصب ہوتا ہے، ورنہ خلق افعال تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو وہ دیتا ہے. تمہارا تصاؤن اللہ یہ کار ہوا، ये कसम जो है इसकी इसकी गुनाह और इसकी हकीकत ही को बयान करना मुमकिन नहीं है। क्या हकीकत है उस इख्तियार की? वरना तो इरादा जो है ना, जिस इरादे के ऊपर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम तुझे पकड़ के ले जाएंगे, वो इरादा भी ऐसी चीज है कि उसकी तारीफ ही नहीं हो सकती, उसका सही मतलब ही बयान करना मुश्किल है। तौफीक तो उन्हीं की तरफ से है। अल्लाह और जो थोड़ा बहुत इरादा भी बंदे ने किया उस इरादे की हकीकत भी मा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो इरादा भी तो ऐसा ही है ना कि अल्लाह की मशीयत के बगैर वो इरादा भी नहीं हो सकता, अल्लाह की मशीयत के बगैर वो इरादा भी नहीं हो सकता। लेकिन एक इख्तियार की एक शक्ल है जिसकी ताबीर लफ्जों में मुमकिन ही नहीं, जिसको समझाना ही मुमकिन नहीं, मुतशाबिहात में से है। वो उतना सा इरादा चाहिए बंदे को बस, उतना सा चाहिए बस, उससे आगे का तो उसके बस में ही नहीं, उतना सा चाहिए। कितना चाहिए? उस कितने की ताबीर भी मुमकिन नहीं, उसकी तारीफ भी मुमकिन नहीं, उसको लफ्जों में बयान करना भी मुमकिन नहीं, उतना सा इरादा चाहिए, समझे? बाकी जो कुछ है उन्हीं की आता है। तो हमारे हजरत फरमाते थे कि मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। हजरत फरमाते मुझे मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो 1 लाख रुपए शेयर करने वाले को दे देता, इतना सही बात उसने कही। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। तो हम क्या कदम उठाएंगे? कदम उठाने की भी ताकत नहीं। कदम उठाने का मुस्तकिल बिज़ात इरादा करने की भी ताकत नहीं। तो एक मुजमल सी एक चीज है जिसकी हकीकत भी हमें मालूम नहीं, उतना इरादा मतलूब है हमसे, बस उतना चाहिए। और जब उतना हो गया तो फरमाते आगे सब कुछ हमारा जिम्मा, उतना कर लो तुम, बाकी सब हमारे जिम्मे, फिर हम कराएंगे तुमसे। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे बस में तो है ही नहीं कुछ। हमारे हमारे हजरत आवाज आ रही, हमारे हजरत बड़े अजीब बुजुर्ग थे, हमें बाबा नजमी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हजरत हकीमुल मुल्क रसूलुल्लाह ताला सिर्रहू के मुजाज़े सोहबत थे। और मुजाज़े सोहबत क्या बाद में पता नहीं कितने खुलफा ने उनको मुजाज़े बैत करने की के लिए इजाजत भी दी और फरमाइश भी की, मगर ये फरमा देते कि बस मुझे तो हजरत ने जो कुछ कह दिया बस मैं तो उससे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। और फरमा देते कि असल चीज तो यही है मुजाज़े सोहबत, बस मैं खैर बड़े अजीब बुजुर्ग। तो एक दिन फरमाने लगे कि ये जो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, क्या फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या रखते हो अल्लाह तआला से, हुजूर से खिताब करके फरमा रहे हैं कि आप लोगों से ये फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, सब सुन्नत। تو کیا ہوگا؟ یحبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا. وہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی بات تو یہ ہو رہی تھی کہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، تو کوئی طریقہ ایسا بتانا چاہیے تھا کہ جس سے بندہ اللہ سے محبت کر سکے. ان کن تم کہیں بول اللہ، بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، ٹھیک، تو اس کا طریقہ کوئی ایسا بتانا چاہیے تھا کہ جس سے بندہ اللہ سے محبت کرنے لگے. اللہ نے طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو. تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اس صورت میں تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو بندہ کہہ تو رہا تھا کہ مجھے چاہیے کہ میں آپ سے محبت کروں، طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ایک طریقہ اختیار کرو کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. سمجھے؟ عجیب عجیب کچھ عجیب بات ہے نا. یعنی بات تو یہاں سے چل رہی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، یہ ہونا چاہیے تھا نا بات بتائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ابتدا امتحان میں مطابقت نظر نہیں آ رہی بتائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ ارے تم کیا کرو گے اللہ میں سے معاف کرو، تم کیا کرو گے اللہ میں سے معاف کرو، تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو؟ وہ تو اللہ ہے جو تم سے محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو اس سے تمہاری تمہیں کچھ توفیق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے. تو میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جس سے توفیق ملتی ہے. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماں تصدق نہ ہو جاتا لے نہ کہتے حضور، وہ جو رجل ہے نا، لولا اللہ ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی؟ نہ ہم روزہ رکھ سکتے نہ نماز پڑھ سکتے اللہ کی توفیق سے. ہو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارے میاں تم سے تو صرف ایک ایسی چیز مطلوب ہے جس کا نام کیا ہے؟ ارادہ. اور ارادہ بھی تمہارا وہ بالکل حقیقت ارادے کی نہیں ہوتی، ارادے کا کوئی ایسا جز ہے، ایسا عنصر ہے، ایسی حقیقت ہے اس ارادے کی جو بیان میں نہیں آ سکتی. جن لوگوں نے مسئلہ جبر قدر پڑھا ہے وہ اس کی مطلب وہ جانتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے. وہ جس کو قسم کہتے ہیں بندے کا ارادہ بھی اپنے اختیار میں نہیں، وہاں سے شاؤ نا سا اللہ، ارادہ بھی اپنے اختیار میں نہیں. ایک بہت ہی خفیف سی کوئی چیز ہے جس کو قسم یا اختیار سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اس کی حقیقت اور کونا معلوم نہیں. وہ ہے مطلوب تمہارے سے، بس اتنی سی بات مطلوب ہے، باقی سب ہمارا کام، سب ہمارا کام. یہ جب بچہ کی مثال دیجیے نا کہ تھوڑا سا چلتا ہے تو ماں باپ اس کو کھینچ لیتے ہیں، یہ بچے کی مثال میں بھی کچھ تو بچے نے حرکت کی نا تھوڑی بہت. جو بندے کی کا ارادہ ہے اس میں اتنی بھی نہیں ہے حقیقت اگر دیکھو، کیونکہ وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا. ایک بہت ہی مبہوم تھی، مبہم تھی، مجمل تھی، ناقابل بیان تھی چیز ہے جس کو ارادہ بندے کا اختیار تھا. وہ کر لو کہ ہم پکڑ کے لے جائیں گے, ہم اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہ چاہیے, اور اسی کا گھاٹا ہے ہمارے اندر, اس ذرا سی چیز کا. وہ ذرا سی چیز کر لے آدمی ارادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لے جاتے ہیں, یہ فرمایا. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ملفوظ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے شیخ سے سنا, کہ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, وہ ذرا غور کرو لفظوں پر, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا. پہلے تو یہ سوچو یہ کون کہہ رہا ہے یہ بات. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی تصوف کی وادیوں کے پیچ و خم میں گزری, اور جس کا کہنا یہ ہے, حضرت فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے, مجھے کچھ دوسرے علوم سے خاص مناسبت نہیں, یہاں تک کہ فرما رہے ہیں فقہ سے بھی, جن کا بھی بڑھاوا پڑھ کے دیکھو تو طبقوں کا کیا جہاں نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں فقہ کا بھی ذکر نہیں کیا کہ اس علم سے ملے بنا, اور مجھے کچھ علوم سے خاص مناسبت نہیں. ہاں دو علوم سے الحمدللہ مناسبت ہے, ایک تفسیر ایک تصوف, یہ فرمایا. تو ساری زندگی اس کے تصوف کے خاص چھاننے میں, اس کے پھر تو خم کو درست کرنے میں گزری, اور جو اپنے توازوں کے باوجود یہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس فن سے کو مناسبت ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاقت کی بجا آوری میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاقت کرے, اور جب کسی گناہ یا معصیت کے مقابلے میں یا چھوڑنے میں سستی ہو, اس سستی کا مقابلہ کر کے اس معصیت سے بچے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے, اور جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے پھر اس کو کسی بات کی ضرورت نہیں. یہ ہے حاصل تصوف کا تھا جو بیان کر رہا ہے, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف, وہ کیا ہے کہ طاعت کا وقت آیا ہے اور طاعت کے بجا لانے میں سستی ہو رہی ہے, تو اس سستی کا مقابلہ کر کے زبردستی کر کے اپنے آپ کو مجبور کر کے اس طاعت کا ارادہ کر لو. اور ارادہ بھی میں بتا رہا ہوں, ارادہ وہی تھوڑا سا وہ ذرا سی بات جس کی تعبیر بھی ممکن نہیں, قسم وہ کر لو تو کیا ہوگا, تعلق باللہ پیدا بھی ہوگا اور اسی سے قائم بھی رہے گا, حفاظت بھی ہوگی, ترقی بھی کرے گا. یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے, جو الحمدللہ گزر رہا ہے, اس کو اس نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہم ایک ٹریننگ کے دور سے گزر رہے ہیں, تربیت کے دور سے گزر رہے ہیں, کہ جس میں ہماری طرف سے تھوڑا سا ہمت, تھوڑی سی ہم نے اپنی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بڑھا لی, تھوڑی بہت بڑھا لی, اللہ نے اس کے نتیجے میں روزے کی ہمیں توفیق دے دی, اعترافی کی توفیق ہمیں عطا فرما دی. اکثر و بہتر مسلمان ایسے سارے رمضان ساری دنیا سارے 11 مہینے کبھی تحجد کی توفیق نہیں ہوتی, اس مہینے میں بہتوں کو ہو جاتی ہے. قرآن شریف پڑھنے کی اہتمام نہیں ہوتا, اس مہینے میں ہو جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تم نے ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کر لیا, توجہ کر لی اور تھوڑا سا ارادہ کر لیا, اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر تمہیں پکڑ لیا. اور اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کی کسی بات کو بھی حقیر ہرگز نہ سمجھنا. کیا مانا؟ کہ اگر کسی وقت کوئی چھوٹی موٹی, بظاہر چھوٹی موٹی معمولی سی نیکی کرنے کا دل میں کچھ خیال آ گیا, کرنے کا ارادہ کچھ ہو گیا, ارادہ بھی نہ ہوا کچھ خیال آ گیا, تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں. یہ زبردست شیطان کا داؤ ہوتا ہے جو جس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات کو چھوٹی سی نیکی کرنے کا خیال آ گیا, سمجھے نا. کسی دن مثلاً گزر رہے تھے راستے میں, کوئی کانٹا وانٹا پڑا ہوا تھا, تو خیال آیا چلاؤ چلو اس کو صاف کر دوں, ہٹا دوں یا لوگوں کو تکلیف سے بچا لوں. عمارت کو لگا آنے پڑے تو شیطان بارہ کا دن میں ڈالتا ہے, یار کون سا اس سے میری جنت مل جائے گی, ذرا سی کانٹا ہٹانے سے میرے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ چھوٹا سا کانٹا ہٹا کے میں کیا لے لوں. بالوں کا شیطان دل بنا دیا. سرکاری دوال فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا, یہ جو نیکی کا خیال آیا اس کو ہرگز حقیر مت سمجھنا, حقیر سمجھ کے چھوڑنا مت. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو چھوٹا سا خیال آیا ہے, معمولی سا خیال آیا ہے, یہ تم نے ایک بالش یا ایک آدھی بالش اللہ کی طرف سے بس ضرور کیا تھا, ہے نا. تو اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بالش بڑھو گے تو ایک ذرا میں بڑھ جاؤں گا. تم نے اگر اسے ایک بالش کو بھی چھوڑ دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک ذرا پیش قدمی کو میں سے معلوم رہ جاؤں گا, سمجھے نا. مسجد پہ پہنچے 4-5 منٹ تھے, کبھی تحجد المسجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب 3-4 منٹ دیکھا کہ ہیں ابھی جو آپ کھڑے ہو رہے ہیں, تو دل میں خیال آیا جاؤ تحجد المسجد پڑھ, تو شیطان اور نفس جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ارے کیا اچھا زندگی تو انہیں پڑھی نہیں تحجد المسجد, ایک موقع پڑھنے سے کیا ہو جائے گا تیرا, کیا تجھے تیری زندگی بدل جائے گی, کیا تجھے جنت مل جائے گی. چھوڑو بیٹھو آرام کرو, تھوڑی دیر 3-4 منٹ بیٹھ کے آرام کر لو تو پھر ذرا مزے سے 4 رکعتیں پڑھیں گے اصل. تو یہ جو ماں بڑھا کر لا حضور نے لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کے کسی عمل کو بھی ہرگز حقیر مت سمجھو, حقیر مت سمجھ کر چھوڑو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل میں جو خیال آیا نا تمہارے, یہ وہی ایک بارش والی بات ہے. ایک بارش اللہ تعالی کی طرف بڑھنے کا خیال آیا ہے, کر گزرو اس کو, اللہ تعالی اس کو بدولت ایک ذرا بڑھ جائیں گے تمہارے. یعنی کیا ہوگا کچھ بتا دیں کہ اس وقت وہ نیکی کس جذبے سے کس اخلاص کے ساتھ انجام پا جائے जिसकी बिना पर बेड़ा ही पार हो जाए। बालों का जैसा होता है, छोटा सा अमल है लेकिन पता नहीं किस इखलास के साथ अंजाम पाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसी पर मगफरत फरमा दे। तन कितनी मिसालें आपने बिल्कुल नहीं होंगी इस बराबर। और फिर ये जो फरमाया ना कि एक बालिश बढ़ो तो मैं एक ग्राह बढ़ता, क्या माना? उसका एक मतलब ये भी है कि एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती, यानी एक नेकी की तौफीक आज हो गई तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला फिर दे दे, कोई और नेकी की तौफीक दे दे। गुना गुना को खींचता है, एक गुना अल्लाह बचाए हो जाए, अल्लाह करे महफूज रखे, गुना हो जाए तो फिर अल्लाह बचाए जरूरत पैदा हो जाती है गुना की, तो दूसरे गुना की तरफ तो बेटा आमादा हो जाए उसकी खासियत है। और नेकी की खासियत यह है कि एक नेकी की तौफीक हो जाए तो बस औकात वो नेकी दूसरी नेकी की तरफ आमादा करती है, उसकी तरजीब देती है, उसकी उसकी तौफीक मिल जाती है, एक नेकी से दूसरी नेकी की तरफ तौफीक मिल जाती है। हमारे हजरत वाला, मैंने अपने शेख हजरत वाला मसूल्ला खान साहब अल्लाह तआला के ज़ौक से सुना, अल्लाह तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो अपने हजरत हकीम रुबत खुदाले की बात नकल करवाते थे कि ये जो दिल में ख्याल आ जाता है ना किसी का कोई नेकी करने का ख्याल आया, ये कर लूँ ये नेकी कर लूँ, अभी की नहीं है, ख्याल आया, इसको सूफियाए कराम की इत्तला में कहते हैं वारिद। सूफियाए कराम इसको कहते हैं वारिद, यानी दिल में ये वारिद आया, ये वारिद हुआ तो बुरा काम कर लो। किसी आदमी के आपको हालात की इत्तला हुई तो बेचारा परेशान है, बेरोजगार है, उसका खाने पीने की दुश्वारी हो रही है, आपके दिल में ख्याल आया तो मैं खुद इसको सदका कर दूँ, हदिया पेश कर दूँ उसकी तरफ, एक दिल में ख्याल आ गया, इसको वारिद कहते हैं। वारिद के माना है मेहमान। तो हजरत फरमाते हैं कि ये वारिद जो होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक मेहमान है, और इस मेहमान का फायदा यह है कि है गैरतमंद मेहमान ही। एक तो मेहमान बेगैरत होते हैं ना, बेगैरत मेहमान होते हैं कि जाकर पड़ गए किसी के घर पर और वो माने न माने के जब मान न मान बेचारा मेहमान, और उसको तकलीफ हो रही है तो होने दो, उसको परेशानी हो रही है तो होने दो, हमारा काम हो रहा है। हम कई बार मेहमान बड़े हुए हैं, वो खाना हमें खिला रहा है, पानी हमें पिला रहा है, हमारी रोजगार पूरी कर रहा है वगैरह वगैरह, तो हमारा काम चल रहा है। बड़ा जासूस जना बड़ा नील जासूस जने जाकान जाया दिया ना जाया ये तारीख के जैसे सब बयान के। तो एक तो मेहमान हो गए घर होते हैं उनका तो कुछ शिकार है, वो मेहमान नहीं है, वो लुटेरे हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स बगैर किसी की इजाजत के और बगैर किसी फुलदिली के किसी के घर में जाए और उसकी फुलदिली के बगैर खाना खाए बगैर दावत के, तो फरमाया वो चोर बनकर दाखिल हुआ, लुटेरा बनकर निकला। चोर बनकर दाखिल हुआ और लुटेरा बनकर निकला। अरे भाई तुम्हें क्या हक था उसके घर पर जाने जाकर जाने का, कोई लोगों ने दावत नहीं दी। जैसे दावतें होती है ना, उन दावतों में किसी को नहीं बुलाया गया था, पहुंच गया वहां बगैर बुलाए। उसके बारे में फरमाया कि चोर बनकर दाखिल हुआ और लुटेरा बनकर निकला। तो ऐसा बेगैरत मेहमान जिसको मेजबान जो है वो चाहता है कि किसी तरह मुसीबत चले मेरे सर पे, मगर बेचारा शर्म चुमारे उसको धक्के तो दे नहीं सकता, लिहाजा वो पड़ा हुआ है घर में। वो बेगैरत मेहमान, वो तो उसका तो कोई जिक्र फिक्र नहीं, समझे ना, वो तो है ही लुटेरा। लेकिन एक मेहमान गैरतमंद होता है, غیرتمند بہمان وہ ہے کہ آپ اگر وہ دیکھے گا کہ بھائی یہ مجھے پوری خوش دلی کے ساتھ اور میری صحیح معنوی قدر پہچان کر محبت سے پیار سے اکرام کے ساتھ میری خاطر تواضع کر رہا ہے تب تو وہ چاہ رہے گا. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ میرا وجود اس کے اوپر بھاری ہو رہا ہے اور میرا کھانا کھلانا اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے, تو وہ غیرت مند مہمان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا. ایسا ہی نہیں لاؤں گی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی تو وہ ایسے غیرت مند مہمان کبھی بھی بے عزتی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا. تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو نیکی کا خیال آتا ہے نا یہ مہمان ہے غیرت مند مہمان. کیا مانا کہ اگر اس کی تم نے خاطر تواضع کر لی یعنی جو نیکی کا خیال آیا تھا وہ کر گزرے اس کے بعد تم نے کچھ عمل کر لیا تو یہ غیرت مند مہمان ہے, یہ سوچے گا کہ یہ جگہ میرے واقعی اکرام کرنے والا آدمی ہے لہذا دوبارہ آئے گا. سمجھے نا صبح یہ بے تکلف آدمی ہے اکرام میرا کرتا ہے میری قدر پہچانتا ہے لہذا دوبارہ بھی جانے میں کوئی بلا کرے دوبارہ بھی جائے گا. اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی اور سوچا چلو یار چھوڑو آیا تو تھا خیال لیکن نہیں آپ اب دل نہیں چاہ رہا سمجھے تو کیا مطلب ہوا تو اس مہمان کی تم نے خاطر مدارا نہیں کی اس کا اکرام نہیں کیا اس کی قدر نہیں پہچانی تو وہ مہمان کو کہا تھا یہ آدمی تو ناقدرا ہے ان کے بعد کیوں جائے سمجھے تو مہمان غیرت مند مہمان تو یہ کرے گا نا کہ اگر کسی وقت تم کسی کے گھر میں مہمان جاؤ اور جا کر سلام دعا کرو اور وہ منہ سے اکڑا کر تم سے بات کریں اور کوئی تمہارے تم توجہ نہ دے دوبارہ جانے کو دل چاہے گا نہیں. تو ایسا ہی یہ غیرت مند مہمان ہے وارد کہ کوئی نیک کام کرنے کا دل چاہا تو اس وقت فوراً کر گزرے تو معلوم ہوا کہ ہاں تم مہمان کے قدردار ہو اکرام کرنے والے ہو. لیکن جب تم نے اس کی قدر نہ پہچانی اکرام نہ کیا تو واپس چلا جائے گا پھر دوبارہ نہیں آئے گا. یہ ہے وجہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نیک کام کو معمولی چھوڑ کر ہرگز حقیر سمجھ کر ہرگز مت چھوڑو تاکہ کیوں اس لیے کہ اسی کی بدولت کچھ پتا نہیں کہ یہ مہمان پر بار بار آنے لگے بار بار تم اس کی خاطر تواضع کرو گے بار بار پھر یہ آ کر تمہیں رفتہ رفتہ پہنچا دے گا. وہی بات ہے کہ ایک بالش بڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ذرا بڑھ جائے گا. تو بھائی یہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے اس کا نظارہ بھی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں ہمیں ہر وقت. تو اب کوشش کریں کہ کسی طرح ہمارے جو اوقات ہیں رمضان مبارک کے وہ زیادہ سے زیادہ اس اللہ جل جلالہ کی طرف پیش قدمی گزرے. جو عام دنوں میں بھی توفیق نہیں ہوتی ان کی ان عبادتوں کی بھی کو اللہ تعالیٰ توفیق پتا فرمائے اور جو ہے کچھ عبادت تو ایسی ہی ہے کہ جو الحمدللہ عادت کا حصہ بن گئی ہے روزہ رکھنا ہی ہے نہ تراویح پڑھنی ہے الحمدللہ. لیکن کچھ نوافل دوسرے نوافل جو عام دنوں میں نہیں ہوتا ان کو اس دنوں کے اندر اختیار توابین ہے اشراق ہے تہجد ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور تلاوت قرآن کریم جس کو خاص مناسبت ہے رمضان مبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کو تلاوت. ذکر اللہ جل جلالہ کا زبان سے ہو دل سے ہو دونوں سے ہو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کی جو کچھ خاص تعدادیں ہیں بس وہی مطلوب ہیں وہ کام جیسے مثلا کہا گیا کہ سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ الرحیم سبحان اللہ الحمدی کو 100 مرتبہ پڑھنا جس میں آیا ہے یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک کلہ الحمد وہ والا تم اس ٹائم پر اس کی 10 مرتبہ کی فضیلت آئی ہے 40 کی آئی ہے 100 کی آئی ہے تو ٹھیک ہے یہ اپنے معمول کے اندر تو ایک عدد مقرر کر کے اور ان کے مطابق اس معمول کو پورا کرنا چاہیے لیکن پھر ذکر کی کوئی حد ہے نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس رمضان میں جب یہ عادت پڑ جائے گی تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی جاری رہیں گے باقی رہے. کوشش یہ ہو کہ یہ جو فضول خیالات ہمارے دلوں پر چھائے رہتے ہیں ان فضول خیالات کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر و فکر کو اپنے ہمارے قلب کے اندر جاگزین فرمائے. دماغ ایسی چیز ہے کہ کسی وقت خیال سے خالی نہیں ہوتا. کوئی ہوتا ہے نمائندہ جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو, ہر وقت خیال آ رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی خیال. اب چاہو تو اس کو غلط رخ پہ لگا دو, فضول باتیں, گناہ کی باتیں, ناجائز باتیں, بے فائدہ ہو وہ چاہو تو سب لگا دو, اور چاہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و فکر میں لگا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعل مثابت قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ ہمارے دل کے خیالات جو ہیں وہ کیا بن جائیں, آپ کی خشیت بن جائیں, آپ کا ذکر بن جائیں. کہ دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمتیں عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں, آنکھ کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے, ناک کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے, کان کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے, گھر میں جاتا ہوں تو گھر والے نعمت ہے, کھانا کھاتا ہوں تو کھانا نعمت ہے, پانی پیتا ہوں پانی. اس طرح سوچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, سوچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے جنتیں عطا فرما رکھی ہیں جنتوں کی نعمتوں کا تصور کرتے رہو. اللہ میاں ہمیں وہاں پہنچا دے اپنے نامر سے, وہ جنت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تصور کرتے رہو. تو تصور کو خیالات کو بے محال چھوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں لگا اور کچھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دل ہی دل میں کہتے رہو, الحمدللہ الحمدللہ دل ہی دل میں کہتے رہو, لا الہ الا اللہ دل ہی میں کہتے رہو, اللہ اکبر دل ہی میں کہتے رہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے زبان پر دل پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ تم نے لڑکتے پڑکتے آگے بڑھنا شروع کیا. لڑکتے پڑکتے بھی آگے بڑھو گے تو کوئی گود میں لے لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام پر, اور پھر وہاں جاؤ گے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نعمت کا سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خود کے اعلانیہ ہر طرح سے گناہوں کو معاف کر دو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری تمام جائز حالتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دو. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے آپ سے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت کے رمضان کی مبارک گھڑیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو ہمارے لیے واقعتاً حقیقتاً تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تقویٰ عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے تقویٰ عطا فرما دے. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہر طرح کے گناہوں سے، اے اللہ معصیتوں سے، منکرات سے، اے اللہ ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی موقع یا اللہ مقدمہ تمہید بنا دے، اور رمضان میں بھی اور رمضان مبارک کے بعد بھی اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، اپنے نواقصوں سے بچا لے، اپنے گناہوں سے بچا لے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے حسنات کی توفیق عطا فرما، سیاحت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ ان سب کی دلی مرادوں سے باخبر ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. Thank you.
آپ ہی نے دیا تھا. سارے اکٹھے جمع ہو گئے تین گھنٹے آ گئے جمع ہو گئے نا کام وام کو بس اندر تک سب کچھ دے رہا سب نے اپنا کام دے دیا بس میں تو فارغ ہو جاؤں گا ان کا کام کر کے فارغ کب منگل کو ہو جاؤں گا بس تو بس آپ کا کام ہو رہا ہے صبح سے دوپہر تو پکا ٹکا کام اور زور کی بات سے فارغ ہو جاؤں گا بس یہ کہ اللہ کرے جلدی ہو جائے تو بدھ کا دن سارا دن سارا دن کا پھر شام کو
میرے کام پہ وہ ہے
نہیں یہ نہیں بول رہا ہوں میں سامان لے رہا ہوں رات کو بھی نہیں ابھی بھی جا رہا ہوں سارا سامان لے کے سارے ہو جاؤں گا
اس کے دکاندار کا کیا ہوا مطلب اس پہ کام کرا رہے ہیں یا سامان زیادہ ہو گیا پڑے گا
نہیں بڑا نہیں ہے بس تو سیکھی ہے کسی گاڑی کو دکھایا اس نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے
کیا ہے سر
دس
روپئے
وہ